ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. یہ آگئی شروع صورت میں تفصیل کا اجمال جو تھا اس کی تفصیل اور وضاحت. اور تم جان لو اور سیکھ لو اور اس کے مطابق عمل کرو کہ جو بھی غنیمت کا مال تم کو ملے, بشی یہ بتلا رہا ہے کہ مال غنیمت قلیل مقدار میں ہو کہ کثیر مقدار کے اندر ہو, اور کافروں سے تم نے قہر اور زبردستی لے لیا ہو, تو اللہ تعالی کے لیے پانچواں حصہ ہے. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, اللہ تعالی کے لیے اس کا پانچواں حصہ ہے. اب اللہ کے لیے ہونے کا کیا مطلب؟ پہلی بات, اللہ کا نام بطور تعظیم کے لیا گیا, بطور برکت کے اللہ کا نام لیا گیا. چونکہ غنیمت کا مال جو اللہ نے پچھلی امتوں کے لیے حرام کیا, یہ اس کا احسان مانو کہ تمہارے لیے حلال کیا, اسی لیے بطور تعظیم بطور برکت شروع میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام آیا. نمبر دو, دوسرا قول, اللہ کے لیے پانچویں حصے کا مطلب ہے غنیمت کا خمس بیت اللہ میں خرچ کرنے کا, کعبۃ اللہ کے لیے خرچ کرنے کا, کعبہ کی مرمت, کعبہ کی مسجد کی توسیع, کعبہ کی نظافت صفائی, غلاف, مسجد حرام کے خراجات, یہ سب میں جو ہے اس کو لگانے کا. یہ ایک مطلب لیا ہے بعض لوگوں نے, بعض لوگوں نے اور توسیع کی اس میں کہ مساجد کی تعمیر, وہ بھی بیت اللہ میں آ جاتی ہے, پوری دنیا میں جہاں بھی ضرورت پڑے. بعض کہتے ہیں کہ پانچواں حصہ اللہ کا یعنی بیت المال میں جمع کرا دینے کا, بعض کہتے ہیں کہ پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کا یعنی نبی کو وہ حصہ حوالے کر دینے کا, یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی اس کے اوپر قبضہ کریں گے, اس طرح دے دینے کا. یأمر فیہ بما یشاء, اس پانچویں حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دے وے. چونکہ چار حصے تو مجاہدین کے, اس لیے پانچویں حصے کے لیے اللہ جیسے کہیں گے اس طرح خرچ کرنے کا. وللرسول, اور رسول کو حصہ دینے کا. دیکھو بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنیمت کے اندر یہ خاص حصہ تھا. حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ حصہ بند ہو گیا. وَلِذِي الْقُرْبَى, دیکھو یہ پانچویں کی تفصیل چل رہی ہے. چار حصے تو مجاہدین کے, لیکن پانچویں حصے میں اس طریقے سے تقسیم کرنے کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو, بنی عبد الشمس, بنو نوفل ابن عبد مناف, ان کو نہیں دیا جائے گا. بس یہ دو خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب, چونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر نصرت اور مدد فرمائی, یہاں تک کہ ان خاندان کے جو بے ایمان لوگ تھے انہوں نے بھی حضور کی مدد فرمائی خاندانی بنیاد کے اوپر. اور جب حضور کا ابتدائی دعوت اسلام کے زمانے میں مقاطعہ ہوا شیعہ ابی طالب میں, تو اس مقاطعے کے اندر بھی خاندان کے کافر شامل ہوئے, حالانکہ ان پاس ایمان نہیں تھا, لیکن وہ بھی حضور کے ساتھ چلے گئے اور مقاطعے میں رہے. اور بعد میں جو اہل ایمان تھے انہوں نے تو حضور کا ہر طرح ساتھ دیا. اور بڑی بات یہ ہے کہ حضور کے خاندان کے لیے صدقہ زکوٰۃ حرام ہے, ممنوع ہے, اس لیے ان کو جو ہے غنیمت میں ایک خصوصی حصہ دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو جو خصوصی حصہ دیا جاتا تھا وہ حصہ بھی اب بند ہو گیا ولی ذی القربا کا, چونکہ اللہ نے اسلام کو تقویت عطا فرما دی, حضور بھی دنیا سے تشریف لے گئے. البتہ بنو ہاشم اور بنو المطلب میں جو مساکین ہیں یعنی غربا اور فقرا ہیں ان کو دوسروں کے مقابلے میں ترجیح دی جائے گی, دوسرے عام مساکین کے مقابلے میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے مساکین کو ترجیح دی جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے عام فقرا مساکین تو زکوٰۃ صدقات بھی لے سکتے ہیں, لیکن بنو ہاشم اور بنو مطلب کے فقرا مساکین زکوٰۃ صدقات نہیں لے سکتے, تو ان کو غنیمت کے اندر ترجیح دی جائے گی. ولیتاما اور مسلمانوں کے بچے, جن کے باپ ہلاک ہو گئے اور وہ نابالغ اور فقیر ہو, دو قید لگا دینے کی. والمساکین اور مسکینوں کو دینے کا, یعنی مسلمانوں میں حاجت مند کو. والیتاما والمساکین وابن السبیل اور مسافروں کو دینے کا, یعنی مسلمانوں میں سے جن لوگ جو سفر میں قافلے سے الگ ہو گئے ہو یا ان کا مال سب ختم ہو گیا ہو, سفر میں نرادھار بے سہارا بے سہائی ہو گئے ہو, ایسے لوگوں کو بھی اس میں سے مدد کرنے کی. چونکہ اس زمانے کے اندر مسافر کے پیسے چوری ہو گئے یا ختم ہو گئے, قافلے سے الگ ہو گیا, تو بہت دشواریوں کا سامنا ہوتا تھا. آج کی طرح کریڈٹ کارڈ اور بوب کارڈ اور جاب کارڈ اور دکھنے کارڈ سب اس زمانے میں نہیں تھے, اسی لیے جو ہے بڑی تکلیفوں کا سامنا ہوتا تھا. آیت کا خلاصہ کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو چار قسمیں یہاں پر بیان کی گئی وہ مستحق ہوں گے تقسیم کی ترتیب میں, کہ ہر ایک کو خمس کا خمس ملے گا, یعنی جو پانچواں حصہ نکالا گیا اس میں سے ایک حصہ مسکینوں کو, ایک حصہ یتیموں کو, ایک حصہ مسافروں کو, ایک حصہ خاندان رسول کو, ایک حصہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور باقی چار حصے مجاہدین کو. پھر ان میں وہ ترتیب آئے گی, سوار کو ڈبل, پیدل کو سنگل, مجاہدین میں جو سوار ہو کر جہاد کرے ان کو ڈبل حصہ, ایک ان کے جانور کا ایک خود ان کا, اور جو پیدل سوار کرے جہاد ان کو سنگل حصہ دینے کا. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ احکام جان لو اور عمل کرو, اور اگر تمہارا ایمان اس چیز کے اوپر ہو, اس کتاب کے اوپر ہو جو ہم نے اتاری ہمارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تمہارا ایمان ہو ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی چیز پر. حضور پر کیا اتارا؟ بدر میں فرشتے اتارے, والآیات قرآن کی آیتیں اور دیگر معجزات اللہ نے حضور پر اتارے. یوم الفرقان, جس دن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوا, یعنی غزوہ بدر کا دن. یوم التقى الجمعان, جس دن دو جماعتیں آپس میں لڑی بھیڑی مٹ بھیڑ ہوئی, ایک مکہ کے کافروں کی اور دوسری مسلمانوں کی, واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ کی قدرت میں سے یہ بھی ہے کہ تمہاری تعداد کم ہونے کے باوجود اور کافروں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی. یہ ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم. وہ وقت یاد کرو، یوم سے بدل ہے اس، کہ تم مسلمان مدینہ منورہ کے قریبی ناکے پر تھے، قریبی کنارے پر تھے. لفظ عدوہ عین کے ضمہ اور عین کے کسرے کے ساتھ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، عدوہ عدوہ میدان کے کنارے کو کہتے ہیں. اور وہ مکہ کے کافر میدان بدر سے مدینہ کی جانب میں دور والے کنارے پر تھے. یہ میدان کا نقشہ بیان ہو رہا ہے. کیا نقشہ میدان کا؟ کہ بدر کا میدان ہے، مدینہ سے تو کافی دور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میدان کے دو کناروں کی ترتیب بیان کی گئی. جیسے کہ اپنے جامعہ کا میدان، اب مطبخ والا جو کنارہ ہے میدان کا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کہ مرولی کی طرف. اور جو کنارہ دارالقرآن کی طرف ہے اس کو کیا کہو گے؟ ویسما کی طرف. حالانکہ وہ کنارے سے بھی مرولی بہت دور ہے اور یہ کنارے سے ویسما بہت دور ہے، لیکن اس طرح جو ہے ایک نقشہ بیان کیا جاتا ہے. اس طرح کی ترتیب یہاں آئی ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ. کہ بدر کے میدان کے اندر مکہ کے کافر لوگ جو آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تو مدینہ سے دور والے کنارے کے اوپر، یعنی جو مکہ کی جانب والا کنارہ، اور مسلمانوں نے آ کر کے جو پڑاؤ ڈالا وہ مدینہ کی طرف والا کنارہ، اس میں پڑاؤ ڈالا. والرکب اسفل منکم، اور ابو سفیان کا قافلہ وہ تم سے نیچی جانب کے اندر سے نکل گیا، نیچی جانب میں تھا. اسفل سے کیا مراد؟ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو ملک شام سے آ رہا تھا، اور شام اور مکہ کا جو معروف راستہ ہے جو مدینہ کے قریب سے گزرتا ہے، وہ راستہ اس نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کے ساحل بحر والا راستہ لیا، اور ساحل بحر والے راستے سے وہ لوگ نکل گئے، جوفا کی طرف سے آگے بڑھ گئے یہ لوگ. تو وہ چونکہ سمندری نشیبی علاقہ اور یہ اوپر والا علاقہ، اسفل منکم. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم لڑائی کی بات میں آپس میں ایک دوسرے کو وعدہ کرتے تو تم جنگ کے وقت کے بارے میں اختلاف کرتے. یعنی کہ عجیب حکمت بیان کی گئی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے اتفاقاً مٹ بھیڑ کرا دی تمہاری اور ان کی، کہ پہلے سے جنگ کوئی طے نہیں تھی، اتفاقی مٹ بھیڑ ہو گئی تمہارے اور ان کے درمیان میں، کہ تم تجارتی قافلے کو روکنے نکلے تھے، وہ تجارتی قافلہ تو ہاتھ میں نہیں آیا لیکن جنگ ہو گئی ابو جہل کے لشکر کے ساتھ. جنگ کا پہلے سے کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی تدبیر نہیں، کوئی سوچی سمجھی بات نہیں، اچانک جنگی صورت حال ہو گئی. اگر پہلے سے باقاعدہ طے کر دے کہ بھائی ہم کو لڑنا ہے مکہ والے اور جو ہے اہل مدینہ، جنگ کرنی ہے ایمان اور کفار کے درمیان میں، تو تم لوگ تاریخ اگر طے کرتے تو اس متعینہ تاریخ کو نبھانے میں اختلاف ہو جاتا، چونکہ ہر ایک کو ایک دوسرے سے ڈر لگا ہوا. مسلمانوں کو یہ ڈر کہ کافروں کی تعداد، تیاری، ہتھیار بہت بڑی ہے، اور مدینہ والا کفار مکہ کو یہ کہ ان کو ظاہر میں تو انکار کرتے لیکن اندر اندر جانتے تھے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس لیے وہ بھی ڈرتے تھے. تو کہا اگر جنگ کی پہلے سے کوئی بات طے کی جاتی تو یقیناً تم لوگ اس تاریخ کو نبھا نہ پاتے، لیکن یہ تو اچانک اللہ تعالیٰ نے صورتحال جنگ کی کھڑی کر دی، یہ عجیب بات ہو گئی. وَلَاكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو جمع کر دیا پہلے سے بات چیت طے کیے بغیر تاکہ اللہ تعالیٰ کر ڈالے ایک کام کو جو کام کرنا اللہ کے یہاں طے شدہ تھا. انتم والنفیر للقتال، مسلمانوں تم اور نفیر یعنی ابو جہل کا لشکر قتال کے لیے جو وقت طے کرتا اس کے اندر آپس میں اختلاف بھی ہو جاتا اور لڑائی کی بات میں جنگ کے وقت پہنچنے میں بھی ادھر ادھر بات ہو جاتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے اتفاقاً جنگ کروا دی اور ایک بات جو پہلے سے طے تھی وہ اللہ نے کر ڈالی. کیا بات پہلے سے طے تھی؟ فی علم ہی، اللہ کے علم میں اسلام کی نصرت کفر کو مٹانا، اور وہ اللہ نے کر دیا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. اب علامہ سیوطی نے یہاں کچھ اور مفہوم لیا. دیکھو حَلَكَ يَهْلِكُ کا مطلب سیوطی نے لیا کفر کرنا، اور یحیا کا مطلب علامہ سیوطی نے لیا ایمان لانے کا. اب سیوطی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق آیت کا مطلب کیا نکلے گا؟ غزوہ بدر کے واقع ہو جانے کے بعد جو کافر کفر کرے گا، کفر پر اڑے گا، کفر پر رہے گا، وہ کھلم کھلی دلیل دیکھنے کے بعد بھی کفر پر رہا. کائی کی کھلم کھلی دلیل؟ اسلام کے حق ہونے کی، کہ بدر میں اسلام کے حق ہونے کی کھلم کھلی دلیل دے کے اس کے باوجود بھی وہ کفر کے اوپر اڑا رہے. اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنا خطرناک کافر. دوسری بات، ویحیی، بدر کے واقعے کے بعد جو ایمان لایا اسلام میں داخل ہوا وہ بھی دلیل اور حجت دیکھنے کے بعد ایمان اور اسلام لایا، کہ بدر میں دیکھ لیا مسلمان حق پر ہے کافر باطل پر ہے، اس کا آنکھوں سے مشاہدہ ہو گیا اب ایمان لائے گا، تو اس کا ایمان دلیل ظاہری کے دیکھنے کے بعد ہوگا. یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا خلاصہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں. بعد حجتن ظاہرتن قامت علیہ، ایک کھلی دلیل جو قائم ہو گئی اسلام کے حق ہونے پر بدر کے میدان میں، اور وہ ایمان والوں کی نصرت، حالانکہ ان کی تعداد کم تھی بہت بڑے کافروں کے لشکر کے مقابلے کے اندر. دوسرا مطلب تفسیر القرآن میں دیکھ لینا. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. اب عجیب منظر، آنکھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، بہت سی مرتبہ ظاہر میں جو چیز ہے اس کے خلاف اللہ دکھانے پر قادر ہے، چونکہ بینائی، آنکھ کا ادراک، یہ بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کے فیصلے کے تابع ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بعض مرتبہ کسی کو، تجھے دکھتا نہیں، اتنی چوکی چیز نہیں دکھ رہی تجھے، تو کہتے ہیں نہیں نہیں دکھتی، نہیں سمجھ میں آ رہی. کیوں؟ اللہ نے اس کو دیکھنے سمجھنے سے معروم کیا ہے. تو ظاہر کے خلاف دوسری چیزیں دکھانے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. اب سمجھو اس آیت کو، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کافر لوگ اپنے خواب میں کم دکھلائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کافر لوگ آپ کے خواب میں کم دکھلائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر دیکھا کہ کافروں کی تعداد بہت کم ہے. یہ ایک معجزہ تھا، حالانکہ کافر 1000 تھے، لیکن اللہ کی نصرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، قلیلہ. تو حضور کو جب کافروں کی تعداد خواب میں نظر آئی، حضور نے خواب صحابہ کو بتلایا، فسر خوش ہو گئے، واہ واہ بہت چھوٹی کافروں کی جماعت سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے. حوصلے بڑھ گئے، ان کی ہمت بڑھ گئی، صحابہ کی خوش ہو گئے، یہ سامنے بہت چھوٹا لشکر ہے، ان کو تو ابھی ہم نمٹا دیں گے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو وہ کافر زیادہ دکھاتے تو تم بزدل بن جاتے. یعنی ان کی تعداد تمہارے سامنے بڑی آتی تو تم لوگ ہمت ہار جاتے، ارے ارے ہم تو بہت تھوڑے ہیں، کافر تو بہت زیادہ، لہذا آپ لڑاوے ایسا ہے نہیں، جنگ کرنے جیسے حالات ہے نہیں، چلو اپنے مدینہ واپس چلے جاؤ. لفشل تم، اس طرح تم لوگ ہمت ہار جاتے اگر وہ کافر تم کو تعداد میں زیادہ دکھائے جاتے تو. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم قتال کے معاملے میں آپس میں اختلاف میں پڑ جاتے، بعض کہتے لڑ لے وے، بعض کہتے نہیں لڑنے کا، اپنے اقلیت میں ہے وہ اکثریت میں ہے نہیں لڑنے کا، بعض کہتے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے لڑ لینے کا، اس طرح ہو جاتا. تو وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ہمت ہارنے سے اور آپس کے اختلاف سے سلامت رکھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کم، تم مسلمانوں کو ہمت ہارنے سے اور آپس کے جھگڑے سے سلامت رکھا. مشورے میں بیٹھے، سب کی رائے قریب قریب ایک ہو گئی اور فیصلہ ہو گیا کہ ابو جہل کے لشکر سے لڑ لینا ہے. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو جانتے ہیں، دل میں کیا ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہے. جی،
اور تم جان لو کہ جو مال تم غنیمت کے طور پر حاصل کرو یعنی کفاروں سے زبردستی لے لو تو یقیناً اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس میں جس طرح چاہے وہ حکم کرے، اور رسول کے لیے ہے اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے ہے یعنی بنی حاشم اور بنی مطلب کے لیے ہے، اور یتیموں کا ہے یعنی وہ مسلمان بچے جن کے آبا فوت ہو گئے ہو اور وہ حاجت مند ہو، اور مسکینوں کا ہے یعنی مسلمانوں میں سے ضرورت مندوں کا ہے، اور مسافروں کا ہے یعنی وہ مسلمان جو سفر سے مجبور ہو گیا ہو یعنی اس کے مستحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور چوتھی
وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب اللہ تعالی نے، اے ایمان والو، جب اللہ تعالی نے تم کو تمہارے دشمن کافر تمہاری نگاہوں میں کم کر کے دکھلائے، اے ایمان والو وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کافر تمہاری نظروں میں کم کر کے دکھلائے. کب کم کر کے دکھلائے؟ جب تمہارا ان سے مقابلہ ہوا، مٹ بھیڑ ہوئی، اس وقت پر کم کر کے دکھلائے. کتنے کم کر کے دکھلائے؟ 70-100، حالانکہ وہ 1000 دے تاکہ مسلمان پیش قدمی کرے، آگے بڑھے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کافروں کی نظروں میں تم مسلمانوں کو اللہ نے کم کر کے دکھلایا. کافروں کی نظروں میں اللہ نے تم مسلمانوں کو کم کر کے دکھلایا تاکہ کافر بھی آگے بڑھے، پیش قدمی کرے اور قتال سے واپس نہ بھاگ جاوے. اور یہ دیکھنا دکھانا اس وقت پر ہوا جب جنگ بھڑکے، اس سے پہلے جب جنگ بھڑکی. اراہم ایاہم مثلیہم، مسلمانوں کو کافر دو گنگنے نظر آئے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں گزر گیا. گویا کہ بدر کے میدان کے اندر عجیب بات ہو گئی، ایک تو خواب، دوسرا مشاہدہ، الگ الگ موقع پر اللہ نے الگ الگ دکھلایا. مقصود کیا تھا؟ دونوں کو میدان میں ٹکانا اور جمانا، یہ مقصود تھا. کوئی بھی میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں، इसलिए कि अगर मुसलमानों को यह पता चल जाता कि काफिर हमसे तीन गुना ज्यादा है और इतनी बड़ी जमीयत और पूरी तैयारी है तो कहां टिकते, हो तो मैदान से हट जाने की बातें करते। उधर काफिरों को यह होता कि 313 है और उनके साथ मलाइका की फौज भी है, वो थोड़े टिकते, वो भी मैदान छोड़ के भाग जाते। और अल्लाह ये नहीं चाहते थे कि जंग रुक जावे, होवे किसी तरह भी ये मुठभेड़ होवे, दोनों लश्कर टिके मैदान में और जंग होवे, ये अल्लाह ताला चाहते थे। इसीलिए देखो अलग अलग मनाजिर दिखाए गए, ख्वाब में कुछ दिखाया जा रहा है, जाहिर में कुछ दिखाया जा रहा है। पढ़ो इसके ऊपर साहिब तैसरुल कुरान का हाशिया बहुत जोरदार है जी।
मुसलमान और काफिर दोनों के लश्कर के को बदर के दरमियान में बाकी रखना मकसूद था,
बदर के
मैदान में
हाँ
बाकी रखना मकसूद था ताकि जंग हो। काफिरों का लश्कर हकीकत में मुसलमानों से तीन गुना ज्यादा था, मगर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से मुसलमानों को काफिरों की तादाद कम करके दिखलाई ताकि मुसलमानों में कमजोरी पैदा न हो। और ऐसा दो मरतबा हुआ, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखलाया गया और आपने वो ख्वाब सहाबा को बताया जिससे सहाबा की हिम्मत बढ़ गई। दूसरी मरतबा जब जंग शुरू होने वाली थी तो कुदरत के करिश्मे से काफिरों की तादाद कम दिखलाई गई। इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने करीब के एक साथी से कहा कि काफिर 90 तादाद में होंगे, तो इस
नौवे की तादाद होगी जी।
तो उस साथी ने कहा नहीं 100 होंगे। आयत नंबर 43 में
40 और 3 यूं बोल रहे हैं, बोलते नहीं है।
43 में ख्वाब की तरफ से, 44 में बेदारी की तरफ से इशारा है।
ليقضي الله امرا كان مفعولا, تو اس طریقے کے یہ مناظر کیوں پیش آئے؟ ليقضي الله امرا كان مفعولا, تاکہ جو بات ہونے والی تھی اللہ تعالی وہ بات کر کے دکھا دے وے۔ مسلمانوں کی فتح, کافروں کی بے مثال شکش, والى الله ترجع الامور, اور سارے کام اللہ تعالی ہی کی طرف लौटाए जाते हैं। गोया के जंग के अंदर उस वक्त पर मुख्तलिफ मवाक़े पेश आए। जंग से पहले मुसलमानों को काफिर कम नजर आए, ऐन जंग के अंदर मुसलमानों को काफिर डबल नजर आए, और इस तरह जो है अल्लाह ताला की तरफ से जाहिरी अहवाल के खिलाफ मनाजिर दिखाए गए। किसी तरह भी उनको मैदान में जमाना मकसूद था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़थ्बुतु वज़कुरुल्लाहा कतीरन लअल्लकुम तुफ़लिहून। फ़थ्बुतु, ए ईमान वालो, जब तुम काफिरों की जमात से मुकाबला करो, मुठभेड़ करो, तो किताल में जरा जम जाओ, उठ के भागो मत, किताल में जमो। वला तन हजीबू, और हार के भागो मत, और तुम अल्लाह ताला का जिक्र बहुत ज्यादा करो, यानी मदद और नुसरत की दुआ करो ताकि तुम लोग कामयाब हो जाओ। देखो नहीं भाई, एन जिहाद में कसरत जिक्र की तलकीन की जा रही है, एन मुठभेड़ के मौके के ऊपर कसरत जिक्र की आयत करीमा के अंदर ताकीद की जा रही है। एक तो जिक्र से ध्यान अल्लाह की तरफ रहेगा तो अल्लाह की मदद तुम पर आएगी, जिक्र से ध्यान अल्लाह की तरफ रहेगा तो तुम्हारी हिम्मत बुलंद होगी, जिक्र से चालू रहेगा तो तुम लोग जो है फालतू चीजों की तरफ मशगूल नहीं होंगे कि हम यूं कर डालेंगे यूं कर डालेंगे, ऐसी बातें में नहीं आओगे, बल्कि अल्लाह की मदद पर तुम्हारा ध्यान जाएगा। इसीलिए मुफस्सिर उम्मत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह का मामला बड़ा अजीब होता है कि जब सख्त से सख्त हालात होते ऐसे मौके के ऊपर भी वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह अपने वली बंदों को यही हुक्म देते हैं, کہ مشکل سے مشکل حالات میں جب جان کے لالے پڑے ہو تو بھی اللہ کا ذکر مت چھوڑو, زبان اور دل میں اللہ کا ذکر جاری رکھو. اسی لیے دیکھو نا مہاشی نے تفسیر کبیر کے حوالے سے ایک عجیب روایت نقل کی, اگر کوئی مسلمان آدمی مغرب سے مشرق سفر کرے اور دنیا میں مال کو تقسیم کرے, سخاوت کرے, دوسرا مسلمان مشرق سے مغرب تک اپنی تلوار سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے, تو بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اجر میں ان سے بڑا ہوا ہے. اور بعض حضرات نے یہاں ذکر سے مراد دعا کو لیا ہے کہ جہاد کے موقع پر کثرت سے اللہ کے سامنے دعا کرو تاکہ اللہ کی مدد تمہاری طرف متوجہ ہو جائے. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جہاد میں نافرمانی ذرہ برابر بھی نہیں کرنے کی, تو عام حالات میں تو بدرجہ اولا نہیں کرنے کی. وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں جھگڑو مات, جنگ ہو یا جنگ نہ ہو آپس میں جھگڑنے کا نہیں. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے آپس میں جھگڑو گے تو. آپس کے جھگڑے کا سب سے بڑا نقصان, انسان کی ہر طرح کی صلاحیت جو صحیح جگہ لگنی چاہیے وہاں سے ہٹ کر جھگڑے میں لگتی ہے, یہ جھگڑے کا سب سے بڑا نقصان. جہاں لگنی چاہیے وہاں نہیں لگے گی, جھگڑے میں لگے گی, اختلافات میں لگے گی, اور یہ بہت بڑا امت کا نقصان ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا, بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, یعنی تمہاری قوت اور طاقت چلی جائے گی, مال چلا جائے گا. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, اور تم صبر کرو, اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا معلوم ہوا؟ کہ انسان اگر صبر کرے تو تنازع کی کیفیت ہی پیش نہ آئے. تنازع کی کیفیت پیش آتی اپنی رائے پر اصرار اور ضد کی وجہ سے, اور جو ہے اپنی بات منوانے کی کوشش کرنے کی بنیاد کے اوپر. اگر انسان صبر کر لے رہے تو ولا تنازع کی شکل ہی پیش نہ آئے. یہ بہترین علاج آیت کے آخر کے اندر, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے متعلق یہ آیت ہے. جب یہ مکہ سے نکلے 1000 آدمی کا لشکر لے کر کے, پوری تیاری, اور گانے والیوں کو بھی لے کر کے نکلے. ابو سفیان نے مقام جوفا پہنچ کر خط لکھا, زمزمہ کے ذریعے سے خط بھیجا کہ دیکھو ہمارا قافلہ, پہلا خط پھر دوسرا خط, پہلا خط تو وہ قافلے کے خطرے کی اطلاع کا, پھر دوسرا خط بھیجا کہ دیکھو ہمارا قافلہ صحیح سلامت اب مکہ کے قریب آ چکا ہے, اب کوئی خطرات لاحق نہیں ہے, تم آ جاؤ مکہ واپس. تو جب یہ خط پہنچا تو ابو جہل جو ہے غرور کے اندر کہنے لگا. کیا کہنے لگا؟ ہوئے کبھی ایسا؟ بالکل نہیں. اب ہم جائیں گے, آگے بڑھیں گے, اور بدر کے اندر ہر سال عربوں کا سالانہ تجارتی میلہ لگا کرتا تھا, اتفاقاً وہ تاریخ بھی وہی چل رہی تھی. تو ابو جہل نے غرور کے اندر کہا کہ نہیں, ہم جائیں گے اب بدر تک اور وہاں جا کے رہیں گے, ہمارے ساتھ اونٹ جانور وہ ذبح کر کے کھائیں گے, شراب کا دور چلے گا اور ہماری جو مغنیاں ہیں وہ گائے گی اور جشن منائیں گے ہم. ہم ابھی ایسے واپس آنے والے نہیں ہیں. پورے عرب کے اوپر ایک رعب بیٹھ جانا چاہیے کہ قریش کیا چیز ہے, اور خاص کر کے مدینہ کے مسلمان, انہوں نے اتنی جرت کر لی کہ کل تک ہمارے معقوم اور غلام بن کے یہاں رہتے تھے اور اب مدینہ جا کر ہمارے خلاف جو ہے ہمت کرنے لگے. ہم ہرگز واپس نہیں آئیں گے, اب جائیں گے اور مقابلہ کریں گے. ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی. اور اے مسلمانوں, تم ان لوگوں کی طرح مت نکلو جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے, لوگوں کی نظر میں نمائش کرتے ہوئے. لِيَمْنَعُوا يَرَهُمْ, اصل تو نکلنے کا مقصد تھا اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرنا, ولم یرجعو لیکن وہ گھر واپس نہیں آئے مکہ واپس نہیں آئے بعد نجاتہا وہ ابو سفیان کا قافلہ مسلمانوں کے پنجے سے چھٹکارا پا کر صحیح سلامت نکل جانے کے بعد بھی حیث قالو بہی طور پر کہ انہوں نے یوں کہا لا نرجعو حتی ہم اس وقت تک مکہ واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم شراب کے دور نہ چلے اونٹ ذبح کر کے نہ کھاوے اور ہماری مغنیائیں بدر کے اندر جو ہے گانے بجانے نہ کرے اور لوگ سنے جشن مسرت مناوے اس کے بغیر ہم نہیں جائیں گے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط یا اور تا دونوں قرات ہے اور جو عمل بھی وہ کافر کر رہے تھے تم لوگ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے قابو کے اندر ہے لہذا اللہ کے علم کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے مطابق جزا سزا دیں گے جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو جب تمہاری کسی کافر جماعت کے ساتھ مدبر ہو جائے تو تم ان سے قتل کرنے میں ثابت قدم رہو اور تم بزدلی نہ دکھاؤ اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم آپس میں جھگڑا مت کرو اور بزدلی نہ دکھاؤ اور بزدلی نہ دکھاؤ کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے اور تمہاری شوکت و قوت جاتی رہے
جائے گی یہ ترجمہ
ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہاری شوکت و قوت جاتی رہے گی اور تم صبر کرو یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نصرت و اعانت کے ذریعے اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اپنے گھروں سے نکلے تاکہ اپنے علاوہ کو روکے اور وہ ان کو نجات مل جانے کے بعد بھی واپس نہ لوٹے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے جب تک کہ ہم شراب نوشی نہ کر لے اور اونٹوں کو ذبح نہ کر لے اور ناچنے والوں کو نہ نچا لے بدر میں تاکہ لوگوں کو یہ سناوے اور وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی
یہی علت فیتسمعوا بذلک الناس پورے عرب کے لوگوں کو سنانا دکھانا قریش کی شان شوکت جی
اور وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ علمی احاطے کیے ہوئے ہیں
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ واہ ابلیس بھی آیا بدر میں ابلیس بھی آیا انسانی شکل کے اندر آیا اصل میں قریش کا قبیلے بنو بکر سے جھگڑا چل رہا تھا قریشیوں نے بنو بکر بن کنانہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور یہ بنو بکر کا قبیلہ مکہ سے قریب آباد تھا تو ان لوگوں کو یہ خطرہ تھا قریشیوں کو کہ ہم بدر کے میدان میں آگے بڑھے ہمارے اکثر جنگجو بہادر لڑاکو لوگ سب ہمارے ساتھ وہاں چلے تو بنو بکر والے پیچھے سے ہمارے گھر والوں کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں مکہ میں لوٹ مار کر سکتے ہیں اور خود ہمارے لشکر کو بھی پیچھے سے حملہ کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ قریش کو ڈر لائق تھا بدر والے سفر کے اندر ابو جہل کو اور اس کے ساتھیوں کو تو شیطان نے جو ہے ان کے اس خوف کو دور کیا اور شیطان نے ابلیس نے ان کے لیے مزین کر دیے ان کے اعمال کیسے قبیلے بنو بکر کا سردار سراقہ بن مالک بن جعشم اس کی شکل میں شیطان آیا ابو جہل کے پاس اور اس کے ساتھ جو ہے بہت سارے دوسرے چھوٹے چھوٹے شیطان بھی تھے اور سب سپاہیوں کی شکل میں آئے اور ہاتھ میں باقاعدہ جھنڈا لے کر کے آئے اور آ کر ابو جہل سے ملاقات کی مکہ کے کافروں سے ملاقات کی اور ان کے حوصلے بڑھائے حلال لقاء المسلمین آگے بڑھو مسلمانوں سے لڑو نبی سے لڑو صحابہ سے لڑو حوصلے بڑھائے ان کو ابھارا جبکہ قریشیوں کو ڈر تھا اپنے دشمن بنو بکر سے تو ابلیس نے کیا کہا کہ آج جو ہے تمہارے اوپر لوگوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا ارے تم قریشی بہادر لوگ تمہارے 1000 लड़ाकू लोगों का इतना बड़ा काफला, इतने सारे तुम्हारे पास हथियार, आज कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, आगे बढ़ो। वइन्नी जारुल लकुम, और मैं तुम्हारा मुआविन खास हूं आज। जार ऐसे तो पड़ोस को कहते हैं, लेकिन यहां मत माना करने का, मैं तुम्हारी खुसूसी मदद करूंगा, तुम्हारी तरफ मुसलमानों के आने वाले हमले को मैं दफा करूंगा। ये कहा हुआ इन्नी जारुल लकुम, कि बनु किनाना बनु बिक्र से जो तुमको खतरात लगे हुए, वो मैं तुम्हारी तरफ से दिफा करूंगा। और इबलीस आया था कुरेशियों के पास सुराका इब्ने मालिक की शक्ल में, जो उस खानदान का उस इलाके का सरदार समझा जाता था, वही सुराका इब्ने मालिक जो हिजरत के वक्त अभी हुजूर तक पहुंच गया था और हुजूर ने उसको बशारत दी थी, कैफ बिका या सुराका इदा लबिस्त सिवारु किसरा, वो फलम्मा तराअतिल फियतान नकसा अला अकिबै। अब हुआ क्या कि पहले तो इबलीस आया, अबू जहल को मिला, कुरेशियों को मिला, उनके हौसले बढ़ाए, उनको हिम्मत दिलाई मुसलमानों के सामने लड़ने में, और जैसे ही जंग शुरू हुई और मलाइका का लश्कर उतरना शुरू हुआ, तो इबलीस तो देखता है ना मलाइका को, भले मक्का के कुरेशियों को काफिरों को नजर ना आए, लेकिन इबलीस तो देखता है। तो इबलीस ने जैसे ही लश्कर देखा मलाइका का, हमारे यहां गुजराती में कहते उब्बी पुछड़ी भागा, हो मैदान छोड़ के ऐसा भागा वो निकल करके, तो अब वो आवाज दे रहे हैं कि ओ किनाना के सरदार कहां जा रहे हो आप, चिल्ला रहे कुरेशी लोग। फलम्मा तरा अतिल फियतान, जब दोनों जमात में आपस में मुकाबला हुआ मुसलमान और काफिरों के दरमियान और मलाइका को देखा, तो उस वक्त इबलीस का हाथ हारिस इब्ने हिशाम के हाथ में था, ये अबू जहल का भाई है, उसके हाथ में हाथ देकर इबलीस चल रहा था मैदान में इधर उधर, यहां एक मोर्चा लगाओ, यहां इसको बिठाओ, यहां यूं करो, सब मशवरे भी दे रहा था, जिस तरह दारुन नदवा में मशवरे में आया था कल रात में, इस तरीके से जो है इस वक्त भी वो आया और मशवरा दे रहा था। नकसा अला अकिबई, अपनी दोनों एड़ियों के ऊपर उल्टा भागा, यानी उल्टे पांव भागा इबलीस। وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون, और इबलीस कहने लगा जाते जाते, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इन्नी बरी मिनकुम, वो मदद और नुसरत और साथ देने का वादा किया था ने, कुछ भी नहीं। ये बात इबलीस ने कब कही, लम्मा कालू लहू, जब कुरेशियों ने इबलीस को कहा कि हमको इस हाल में छोड़ के आप सुराका कहां जा रहे हो, कुरेशियों को ही मालूम नहीं कि ये इबलीस है, वो तो यही समझ रहे हैं कि वो कबीले बनू किनाना बनू बिक्र का सरदार सुराका बिन मालिक है, और पूरे अरब में उसकी शुजात बहुत मशहूर थी, इसीलिए वो कहने लगा एन जंग के मौके पर आप हमको छोड़ के कहां जा रहे हो, वो आवाज दे रहे उसको, तो कह रहा है इन्नी बरी मिनकुम, तुम्हारी मदद करने से मैं बरी हूं, मेरे तुम्हारे साथ देने से मैं बरी हूं, मेरा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं। इन्नी अरामा ला तरौन, मैं वो चीज देखता हूं जो तुम नहीं देखते, यानी मलाइका का लश्कर मुझे नजर आ रहा है। इन्नी अखाफुल्लाह, बाद रिवायत में आता है कि बद्र के मैदान से इबलीस जो भागा, तो करीब में जो साहिल बहर का इलाका आता है यम्बू वगैरह में, वहां जाकर समंदर में कूदा इबलीस अपनी जान बचाने के वास्ते, और उसने बाकायदा अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त की, या रब्बी, ए मेरे रब, तूने मुझे वादा किया है इला यौम युबासून, अंजिरनी इला यौम युबासून, قال انك من المنذرين, कि मैंने आपसे जिंदगी मांगी थी और आपने मुझे कयामत तक की जिंदगी दी है, वो वादा इल्ला पूरा फरमाइए। उसको डर हो गया कि आज बदर के मैदान में जो मलाइका आए, वो मलाइका कहीं मुझे नहीं मार डाले, इसलिए उसने बाकायदा वहां समंदर पर पनाह ली और अल्लाह के सामने वो वादे की जो है बात का तस्किरा करने लगा इबलीस। तो कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह ताला से डरता हूं कि अल्लाह मुझे कहीं हलाक न कर देवे, वल्लाहु शदीदुल इकाब, और अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाले। अब यहां एक सवाल मुफस्सिरीन ने खड़ा किया है, کیا ابلیس کے دل میں واقعی ہے انی اخاف اللہ؟ اس لیے کہ اگر وہ واقعی اللہ سے ڈرتا ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے، ساری جھنجھٹ ہی ختم ہو جاوے۔ ایک جواب، بعض مفسرین اس کا یہ جواب دے رہے ہیں، ایک جھوٹ اس نے استعمال کیا اس وقت پر، انی اخاف اللہ کا جملہ اس کی طرف سے ایک جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ اگر شیطان کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا تو یہ ساری کی ساری تباہیاں نہ ہوتی۔ نمبر دو، اللہ تعالی سے میں ڈرتا ہوں، اس نے ڈرنے کی بات صرف قریشیوں کے سامنے بہانے کے انداز میں ذکر کی، بہانے کے انداز میں، جیسے منافقوں کے لیے آتا ہے نا، اتخذوا ایمانہم جنہ، کہ اللہ کے نام کی قسم کیوں کھاتے ہیں، ڈال کے طور پر۔ یہاں اس نے جملہ استعمال، چونکہ بھاگنا تھا اس کو میدان سے، تو معقول عذر تو بتانے کا نہیں، ورنہ جو ہے نام بدنام ہو جائے، تو معقول عذر ایک ڈھال کے طور پر اس نے ظاہر میں کہا انی اخاف اللہ۔ واللہ شدید العقاب، جی،
اور وہ وقت یاد کرو جب شیطان ابلیس نے ان کو ان کے اعمال خوشنما کر کے نکلائے، بھائی تو ان کو ہمت دلائی مسلمانوں سے مقابلہ کرنے پر، جب ان کو دشمن بنی بکر کے نکلنے کا خوف ہوا اور شیطان نے ان سے کہا آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا لوگوں میں سے اور میں تمہارا مدد کرنے والا ہوں کنانہ کی طرف سے، اور وہ ان کے پاس آیا ان کے سردار سورقہ ابن مالک کی صورت میں، پھر جب دونوں جماعتوں کا مقابلہ ہوا یعنی مسلمان اور کفار، تو اس نے فرشتوں کو دیکھا اور اس کا ہاتھ حارث ابن ہشام کے ہاتھ میں تھا، تو وہ بھاگتے ہوئے الٹے پاؤں پھر گیا اور اس نے کہا ان لوگوں سے، جب انہوں نے اس کو کہا کیا تم ہم کو اس حالت میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تو اس نے کہا میں تمہاری مدد کرنے سے بری ہوں، میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔
اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس ملائکہ کو دیکھتا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ بدر چونکہ مکہ سے مدینہ سے قریب ہے، تو کچھ مذبذب قسم کے لوگ بھی وہاں آئے تھے، یہ ان لوگوں کا قول ہے آیت میں۔ مذبذب قسم کے لوگ یعنی کون؟ جو ابھی کامل ایمان میں بھی نہیں اور ادھر کفر یہودیت میں بھی کامل نہیں، تذبذب والی قوم، چونکہ اس وقت پر ابھی لوگ نئے ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، کامل الایمان بھی نہیں ہے، پرانے مذہب پر بھی کافی اثرات ہے، اور جو ہے منافقین کی بھی ایک جماعت تھی، تو یہ لوگ آئے کیوں تھے؟ موازنہ کرنے کے واسطے۔ کائی کا موازنہ؟ کہ مسلمان دیکھو تعداد میں قلیل، بے سرو سامان، اور سامنے مکہ کے کفار دیکھو تعداد ان کی کتنی بڑی، سامان کتنا بڑا، اور لڑاکو ماہر لوگ ان کے پاس کتنے۔ تقابل اور موازنہ کرنے لگے ظاہری اعتبار سے دونوں فوجوں کے درمیان میں، ان کی بات باری تعالیٰ نقل فرما رہے، جبکہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی اعتقاد کی، کمزوری کی، وہ یوں کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین اسلام نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کیا دھوکہ؟ کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے اللہ کی مدد ہم پر آئے گی، یہ کر کے یہ لوگ نکلے۔ جبکہ وہ نکلے اپنی تعداد کی قلت کے باوجود ایک بہت بڑے لشکر سے قتال کرنے کے لیے، اس بات کا وہم کرتے ہوئے کہ اسلام کی وجہ سے ان کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے جواب میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے تو اللہ اس کو غلبہ عطا کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہے، اپنے کام پر غالب ہے اور اپنے ہر کام میں بڑے حکمت والے ہیں۔ جی،
جب منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں ذوف اعتقاد کی بیماری ہے کہا کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے،
دیکھیے ایک بات سمجھنے کی اس میں، غر ہؤلاء دینہم، مسلمانوں کو دین کی بنیاد پر اللہ تعالی کی مدد ہو یہ لازمی چیز ہے، اگر واقعی یہ صحیح دین کے اوپر ہو تو، لیکن اس نصرت اور مدد کا تعلق ہے اس کے لیے ضروری اقدام اور کاروائی سے کہ مسلمان میدان میں اترے تیاری کے ساتھ, تو اللہ کی نصرت اور مدد آوے نا, دونوں میں جوڑ ہے. اب مسلمان کیا کرے, نہ اسباب اختیار کرنا نہ میدان میں اترنا, اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, ایسا تو نہیں چلے, یہ طریقہ تو غلط ہے. امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ, چونکہ انہوں نے سقوط اندلس کا زمانہ اپنے آنکھوں سے دیکھا, تو اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہاں کے عیسائیوں نے ایک سازش چلائی, گر رہا اولائی دینوں, سازش یہ چلائی کہ مسلمانوں ہم رات کے وقت پر تمہارے علاقوں میں حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں, تو ہم کو آسمان سے جو ہے بڑے بڑے ہرے امامے والے اور سفید گھوڑے والے نظر آتے ہیں. تو مسلمان خوش ہو گئے, کب ہمیں مقابلے کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں, گھروں میں بیٹھے رہو, اللہ کے فرشتے ہی ہمارا طرف سے مقابلہ کر رہے ہیں. بس یہ عیسائیوں کی ایک ناپاک سازش تھی, امام قرطبی فرماتے ہیں, اور مسلمانوں نے اسباب چھوڑ دیے اور آرام سے وہ گھروں میں بیٹھے رہے, اور پھر جو حل ہوا وہ ہوا سامنے. اسی لیے یہ چیز دھوکے میں نہ ڈالے, ہر چند دن پر آج بھی دشمنوں کی طرف سے یہ حربہ استعمال کیا جاتا ہے. پچھلے دنوں شام سے بھی اس طرح کے ویڈیو نہیں آ رہے تھے کہ ہوا میں وہ گھوڑا لے کر کوئی اڑ رہا ہے, پھر جہاز گر رہا ہے, ایروپلین ٹوٹ رہا ہے, یہ سب سازش ہے. مسلمان اتنا بھولا بھالا نہیں ہونا چاہیے. چلو,
تو مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ جب وہ اپنے قلت کے باوجود نکلے جمع کثیر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے, یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کو اسلام کے سبب سے مدد کی جائے گی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھے وہی غالب ہوں گے. یقین اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے, اپنے امر میں غالب ہے اور اپنی صنعت میں حکیم ہے.